الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات المعزز خواتین، الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کی چند آیات، آیت نمبر 4 سے لے کر 9 تک تلاوت کی ہیں. انشاءاللہ ان آیات کریمہ کے حوالے سے آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے بنو اسرائیل کے عروج و زوال کے دو ادوار. پس منظر بالکل واضح ہے کہ الحمدللہ تنظیم اسلامی کے تحت 15 جنوری سے 3 ہفتوں پر مشتمل اسرائیل نامنظور مہم کا آغاز کیا گیا ہے. اور الحمدللہ پچھلے ہفتے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ بنو اسرائیل ہیں کون، کیوں رب کائنات نے ان پر مختلف نوعیتوں کے عذاب نازل کیے. آج اسی موضوع پر دوبارہ بات کرنی ہے لیکن مقام دوسرا ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات مبارکہ ہیں، اس میں انشاءاللہ آج ان کے عروج اور زوال کی داستان سنیں گے، لیکن موضوع کی اہمیت ذرا سمجھ لیجئے. قرآن حکیم جہاں بنو اسرائیل کو اہمیت دیتا ہے اور ان کے عروج و زوال کا تذکرہ بڑے اہتمام سے کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں یہ بڑی عظیم امت ہے. قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ بیان فرمائی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. تو بڑی عظیم قوم امت فضیلت کے مختلف مراحل میں نے آپ کے سامنے عرض کیے تھے کہ یہ ایسی قوم ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں سب سے زیادہ چہیتی قوم اگر کہیں جا سکتی ہیں تو بنو اسرائیل ہیں. روحانی اعتبار سے بھی سینکڑوں انبیاء کرام ان کی طرف بھیجے گئے، سینکڑوں انبیاء کرام. تین کتابیں تورات، زبور، انجیل، تینوں کے تینوں انہی کو دی گئیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جن انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن کرتا ہے ان میں بڑے عظیم انبیاء اور رسول کا تذکرہ جن کا قرآن کرتا ہے ان میں سے اکثر و بیشتر ان کا تعلق بنو اسرائیل سے تھا. لہذا ان کی داستان جاننا بہت ضروری ہے. پھر ایک حدیث سے ایک اور بات واضح ہوتی ہے جو آج کے موضوع سے متعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ میری امت پر بھی وہی حالات و واقعات آ کے رہیں گے جیسے کہ بنو اسرائیل پر آئے. گویا جو حالات رائز اینڈ ڈکلائن، عروج و زوال کے حوالے سے بنو اسرائیل کی تاریخ ہے، بالکل ویسے ہی حالات و واقعات میری امت پر بھی آ کے رہیں گے. یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مثال دی ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے، جیسے جوتے سے جوتا مشابہ ہوتا ہے. پیئر اگر آپ لیں چپلوں کا یا جوتوں کا تو بظاہر تو الگ الگ ہے نا، لیفٹ اینڈ رائٹ ہے، لیکن ان دونوں کو ایسے کر کے ملائیے تو بالکل سیم ہوں گے، ایک جیسے ہوں گے. تو بنو اسرائیل کی تاریخ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے بھی رائز اینڈ ڈکلائن ہمیں نظر آتے ہیں. سلطنت قائم ہوئی، بالآخر زوال آیا، زوال کی وجوہات کیا تھیں، پھر یہ کہ دوبارہ سے محنت کی گئی، پھر عروج آیا، پھر زوال آیا. تو دو عروج اور دو زوال کا تذکرہ قرآن کرتا ہے بنو اسرائیل کی ان آیات میں، بنی اسرائیل کی ان آیات مبارکہ میں. پھر انشاءاللہ وقت ہوا تو ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ یہ عروج و زوال تو مسلمان امت پر بھی آئے ہیں. ایک عظیم عروج جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام نے محنت کر کے اللہ کا دین غالب کیا، اعلیٰ ترین وقت کے اعلیٰ ترین سطح پر اللہ کا دین نافذ ہوا، یہ اعلیٰ ترین موقع ہوا، خیر القرون اس کو قرار دیا گیا جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہوا. لیکن نافرمانیوں کی وجہ سے مسلمانوں پر عذاب بھی آیا، عربوں کو خاص طور پر بہت بری طرح ٹارچر بھی کیا گیا، شدید عذاب بھی دیا گیا مسلمانوں پر. تاتاریوں کا ایک پورا سلسلہ ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. پھر دوبارہ سے مسلمانوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہوئی، عربوں کو ہٹا کر اللہ پاک نے ترکوں کو یہ جھنڈا دیا. ترکوں میں بہت سے ان کے قبائل تھے جنہوں نے محنت کر کے دوبارہ سے اللہ کا دین غالب کیا، اور خاص طور پر وہ دور جس کو آپ سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں، دی گریٹ آٹومن امپائر، اس کی بھی ایک تاریخ ہے پوری کی پوری. 1924 میں بہرحال اس میں بھی ڈکلائن آیا اور بالآخر وہ پوری سلطنت ختم کر دی گئی، وینش کر دی گئی، ڈیمالش کر دی گئی. تو یہ اتنی عظیم امت، اتنی زبردست تاریخ کے اعتبار سے سلطنت عثمانیہ کہاں گئی، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. تو رائز اینڈ ڈکلائن، عروج اور زوال اس امت کے بھی بالکل ویسے ہی آئے ہیں جیسے کہ بنو اسرائیل پر آئے تھے. یہ ہے موضوع کی اہمیت جو آج انشاءاللہ بات کرنی ہے. بہرحال ان آیات کے حوالے سے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تحقیق بھی ہے اور یہ ان کا خاص موضوع ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آج کے دور کے جدید مفسرین اس طرف گئے ہوں. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا خاص موضوع رہا ہمیشہ سے بنو اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے، رائز اینڈ ڈکلائن کے حوالے سے، اور اسی حدیث کو بنیاد بنا کر محترم ڈاکٹر صاحب نے 1992 میں 92-93 میں جو کالم لکھے یا دروس دیے وہ آج ریکارڈ پر موجود ہیں. لہذا میری گزارش ہوگی آپ تمام حضرات و خواتین سے جو اس موضوع پر دلچسپی رکھتے ہیں اور دلچسپی لینی چاہیے کہ آج اسرائیل یہ بن کیسے گیا، اس کی تاریخ کیا ہے، کیا کچھ ہوا مسلمانوں کے ساتھ، اور آج مسلمان اور اسرائیل، یا یوں کہہ لیجئے کہ بنو اسرائیل اور امت مسلمہ میں ایک زبردست قسم کی جنگ ہونے والی ہے، ایک بہت بڑی جنگ، عالمی جنگ، اس کی بنیاد کیا ہے، کن بنیادوں پر ماضی میں یہ سلسلہ ہوتا رہا، یہ پورا سنیریو ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اس موضوع پر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. سابقہ یعنی بنو اسرائیل، اور موجودہ یعنی امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام، مسلمان امتیں. امتیں دو ہی گزری ہیں عام طور پر، ایک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تورات دی گئی اس حوالے سے وہ امت مسلمہ قرار پائی بنو اسرائیل، اور دوسری امت، امت مسلمہ یہ امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام جن کو قرآن جیسی عظیم نعمت دی گئی. تو سابقہ یعنی بنو اسرائیل اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. عام طور پر ہمیں دلچسپی کس چیز سے ہوتی ہے؟ عام طور پر انسان کا انٹرسٹ ہوتا ہے مستقبل سے متعلق، جبکہ مستقبل میں دلچسپی لینے والے اپنے ماضی کو بھول چکے ہوتے ہیں. کبھی اے نوجوانان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا کہ جس کا ٹوٹا ہوا تارا ہے تو. اکثر و بیشتر ہمیں اپنا ماضی پتہ ہی نہیں ہے. جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر جو کچھ پڑھایا سکھایا جا رہا ہے اس کا ماضی سے، پاس سے، ہماری تاریخ سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. اکثر و بیشتر ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہی ہے. تو بہرحال اور مسلمانان پاکستان کی خصوصی ذمہ داری، تو پاکستان کے حوالے سے بھی خاص ذمہ داری ہے کہ جو اس امت مسلمہ کے اس وقت ریپرزینٹیٹو نمائندے کی حیثیت میں الحمدللہ پاکستان کا بھی ایک کردار ہے. اس حوالے سے یہ بڑی زبردست کتاب ہے، آپ حضرات و خواتین اس کو ضرور پڑھیں، کالمز ہیں خاص طور پر اس میں. اسی طرح ایک کتابچہ ہے وہ زیادہ طویل نہیں ہے، اس میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس رکوع، پہلے رکوع کے حوالے سے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر کے نام سے وہ کتاب ہے، اس میں اسی بات کی ہے تفصیل کے ساتھ. یہاں آدھے گھنٹے میں 30 منٹ میں ممکن نہیں ہوتا کہ زیادہ تفصیلات میں جا سکے، میں صرف تعارف میں نے کروا دیا موضوع کا. اب آپ اس سے دلچسپی ہو تو لیکچر بھی موجود ہیں محترم ڈاکٹر صاحب کے، اور کتاب بھی خاص طور پر اس میں ڈاکومنٹڈ. خاص طور پر جو بات اس میں ملے گی وہ احادیث مبارکہ کا ریفرنس ہے کہ آنے والا دور جو ہے، آنے والے دور کی ہلکی سی ایک تصویر دیکھ، آنے والا دور خاص طور پر عربوں کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے، پھر اسی طرح اسرائیل، گریٹر اسرائیل بننے والا ہے، اس حوالے سے احادیث مبارکہ اس میں موجود ہے ریفرنس کے ساتھ، اس کا مطالعہ ضرور کر لیجیے. اب آئیے موضوع کے حوالے سے. جیسے میں نے عرض کیا تھا بنو اسرائیل پر عروج و زوال کے دو ادوار، اس کے پہلے ہم سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے سمجھیں گے. ہمارے لیے اس میں دلچسپی کیا ہے کہ بالکل ویسے ہی حالات واقعات اس امت پر بھی آنے والے ہیں جیسے کہ بنو اسرائیل پر آئے تھے. یہ حدیث ہے جناب نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام. اب آئیے آیت نمبر 4 سے آغاز کرتے ہیں. پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے، ترجمے سے ان کو ذہن میں رکھیے گا، پھر اس کی امپلیمنٹیشن تاریخی اعتبار سے کہاں کہاں کب کب ہوئی انشاءاللہ وہ ہم سمجھائیں گے اس کے بعد. پہلے ترجمہ سنیے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے فیصلہ سنا دیا بنی اسرائیل کو کتاب میں. کون سی کتاب میں؟ ظاہر بات ہے اس سے مراد سابقہ کوئی کتاب رہی ہوگی، یہ تورات وغیرہ. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، یہ فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے کہ تم لازمن زمین میں فساد برپا کرو گے، مرتین دو مرتبہ زمین میں سرکشی کرو گے، فساد برپا کرو گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم ضرور سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی. تو گویا اللہ کا فیصلہ ہے، اٹس پری ڈیسائیڈڈ. ذرا اس پر توجہ کیجئے گا، رب کائنات قرآن میں یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فیصلہ کیا اور کتاب میں واضح کر دیا کہ تم لازمان زمین میں دو مرتبہ فساد کرو گے اور تم لازمان سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی. تو گویا دو مرتبہ رائس ہوگا، دو مرتبہ ڈکلائن ہوگا، ڈکلائن زوال ہوگا، اور زوال اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکل ہوگی. لہذا اب اس تاریخ اس کو ایکسپلین کیا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب آیا ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت. اس میں انڈرسٹوڈ کیا ہے؟ ایک تمہارا عروج ہوگا، دنیا میں اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارو گے، اللہ کے دین کو نافذ و قائم کرو گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا. پھر بالآخر نافرمانی کرو گے، عیاشیاں کرو گے، بدماشیاں کرو گے، سود خوری کرو گے، دوسروں کا مال کھاؤ گے، آپس میں لڑائی جھگڑا کرو گے، یہ اس میں انڈرسٹوڈ ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، اور جب آیا ان دونوں میں سے پہلا وعدہ، یعنی جب تم فساد کرو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عذاب تمہارے سروں پر نازل ہوگا. اور تاریخ ابھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا مختصراً کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنو اسرائیل کو مختلف انداز میں آزمایا بھی، اور بڑے بڑے عذاب کے کوڑے ان کے سروں پر پڑے، بڑے بڑے عذاب. تو جب پہلے عذاب فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پس جب آیا ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، تو وہ عذاب کیسے دیا گیا؟ ہم نے بھیجے تم پر بندے اپنی طرف سے، اولی باسن شدید، جو بڑے ہی سخت جنگجو تھے، فائٹرز تھے، عذاب دینے کے لیے اللہ پاک نے ایک قوم کو دوسری قوم کے لیے اس طرح منتخب کیا ہوا ہے. اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا میں کیسے اللہ تعالیٰ کے عذاب ایک قوم پر دوسری قوم کے لیے آتے ہیں. تو بہرحال ہم نے بھیجے وہ بندے کے جو بہت سخت تھے، بہت سخت جنجو تھے، فائٹرز تھے. فجاسو خلال دیار، تو وہ گھس گئے تمہارے گھروں کے اندر، تمہارے علاقوں کو فتح کر لیا. وکان وعدم مفعولا، اور یاد رکھو کہ وہ وعدہ تھا جو پورا ہونے والا تھا. دو گیا، پہلا عروج اور پہلا زوال، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. ثم رددنا لکم الکرت علیہم، پھر ہم نے پلٹا دیا تمہارے حق میں باری کو ان کے خلاف. یعنی دوسرے نمبر پر انبیاء کرام تشریف لائے، خاص طور پر حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ بھی آئے گا. انہوں نے محنت کی، دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اصلاحی کام کیا، اور بالآخر دوبارہ سے اخلاقی قدروں پر ایک سلطنت قائم کی بڑی زبردست. تو گویا یہ عروج ہم نے عطا فرمایا، لیکن رب کائنات فرما رہا ثم رددنا لکم الکرت علیہم، پھر ہم نے پلٹا دیا تمہارے حق میں باری کو ان کے خلاف، تمہارے جو دشمن تھے، مشرک تھے، کافر تھے، ان کے خلاف ہم نے تمہاری مدد کی اور ایک سلطنت عطا فرمائی. وامددناکم باموال و بنین، اور ہم نے مدد کی تمہاری مال اور بیٹوں کے ذریعے. دنیا میں جب بھی کوئی سلطنت یا اقتدار یا انقلاب آتا ہے تو اس میں افرادی قوت کی ضرورت پڑتی ہے، اخلاقی قدروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن افراد تو چاہیے. لہذا ہم نے مدد کی، بہت زیادہ تعداد تمہاری کر دی، مال بھی دیا تمہیں اور بیٹے بھی عطا فرمائے. وجعلناکم اکثر نفیرا، اور کر دیا ہم نے تمہیں زیادہ تعداد میں، تعداد میں زیادہ تھے، بڑی زبردست اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین نافذ کیا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ احسان جو تم پر ہوا دنیا میں، اللہ کا دین غالب ہوا ہے اللہ کی مدد کی وجہ سے، اگر تم بھی احسان کی روش اختیار کرو گے، بھلائی کرو گے، تو بھلائی کرو گے اپنے لیے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم نے برائی کی، فَلَا، تو وہ بھی اپنے لیے ہوگی، اس کا وبال بھی تم ہی پر آئے گا. نافرمانی کرو گے تو اس کا وبال تم ہی پر آئے گا. اب اس کے بعد دوسرا وعدہ، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب آیا دوسرے وعدے کا وقت، یعنی دوسری مرتبہ عذاب دیے جانے کا وقت، تو ہم نے پھر سے بھیجے تم پر سخت جنگجو بندے. اب یہ سخت جنگجو بندے کون تھے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. تو گویا انڈرسٹوڈ ہے، جب عروج ملا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے انقلاب برپا کیا، پھر دوبارہ سے غیر اخلاقی حرکتیں آئیں، پھر نافرمانیاں کی، مشرکوں سے دوستی کی، دنیاوی اعتبار سے لذتوں میں پڑ گئے، دوبارہ سے ہم نے تم پر وہ بندے بھیجے. لی یسو او وجوہکم، تاکہ وہ بگاڑ دیں تمہارے چہرے. ایسا بدترین عذاب دیا کہ ان کو نہ صرف یہ کہ دنیاوی اعتبار سے ذلیل کیا، رسوا کیا، بلکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا. وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تاکہ وہ داخل ہو جائے مسجد میں جیسے کہ داخل ہوئے تھے اس سے پہلے. مسجد ایک بڑا مقدس مقام ہوتا ہے، یروشلم خاص طور پر، ہیکل سلیمانی کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے ہوگا. تو یہ تباہ اور برباد کر دیا گیا، ان کا ہیکل برباد کیا گیا. لِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا، اور تاکہ برباد کر دیں اسے جس پر غالب آئیں بری طرح. اب یہ تاریخی ادوار سے ذرا سمجھیے گا. ان آیات میں بنو اسرائیل کی تاریخ کے اہم ادوار کا ذکر ہے. میں پس منظر عرض کر چکا ہوں اہمیت کے حوالے سے، کہ بالکل ایسے ہی تاریخ بنو اسرائیل جیسے رائس اینڈ ڈیکلائن رکھتی ہے، عروج اور زوال رکھتی ہے، بالکل ایسے ہی مسلمانوں پر بھی ان 1400 سالوں میں عروج و زوال کا تذکرہ آیا. اور حدیث میں سنا چکا ہوں کہ پیغمبر نے پہلے سے بتا دیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ میری امت پر بھی وہ حالات و واقعات آ کے رہیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے بنو اسرائیل پر آئے تھے، جیسے جوتے سے جوتا مشابہ ہوتا. تو اس پس منظر میں ذرا ان آیات کو پڑھیے گا، بیک گراؤنڈ پڑھیے گا. تو ان آیات میں بنو اسرائیل کی تاریخ کا اہم ادوار کا ذکر ہے. انہیں پہلا عروج 1020 قبل مسیح میں حضرت طالوت علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں حاصل ہوا، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں موجود ہے. میں دلچسپی کے لیے صرف ریفرنس نوٹ کر رہا ہوں. جب ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آیا، اور خاص طور پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب اللہ کے دین کے غالب کرنے کا وقت آیا، خاص طور پر جہاد اور قتال کا وقت آیا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آؤ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ارض فلسطین تمہارے لیے فتح کر دی گئی، آؤ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، پوری قوم کا جواب تھا. پوری قوم کا جواب سورۃ المائدہ میں موجود ہے، فذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون. اے موسیٰ، آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم جنگ کرنے والے نہیں. صاف کورا انکار موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے دیا. 600,000 سے زیادہ تھے یہودی اس وقت جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے آزادی حاصل کر کر آئے تھے. فرعون غرق ہوا آنکھوں کے سامنے، بے شمار نعمتیں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، معجزات دیکھے. لیکن قوم کا جواب کیا ہے جب جہاد اور قتال کا مرحلہ آیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، سورہ مائدہ پڑھ لیجئے، تو قوم جواب دیتی ہے موسیٰ کو علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ اور ہارون کو، فذهب انت و ربک فقاتلا، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کیجئے، انا ہاہنا قائدون، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں جنگ کرنے والے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو انتہائی شدید کوفت ہوئی، افسوس ہوا ان کو کہ دیکھو اس قوم کے ساتھ جن کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، آج جب قتال کا مرحلہ آیا تو یہ جواب دے رہے ہیں. بدعا دے کے گئے موسیٰ علیہ السلام، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اے اللہ میری اور اس فاسق قوم کے درمیان تفریق پیدا کر دے، میں ان کے درمیان رہنا بھی نہیں چاہتا. لہذا اللہ کی طرف سے عذاب آیا. عذاب کیا تھا؟ صحرا سینا میں 40 سال تک تم پھرتے رہو گے، یتی ہونا فی الارض، اسی صحرا میں گھومتے رہو گے تم، تمہارے لیے ارض فلسطین حرام کر دی گئی 40 سال کے لیے. بہرحال 40 سال کے لیے ارض فلسطین حرام، اپنا گھر، اپنا جو مقدس جگہ تھا، اس سے صحرا میں بھٹکتے رہے بھٹکتے رہے بھٹکتے رہے. یہاں تک کہ سمجھنے کی باتیں، ذرا پوائنٹ نقطہ بہت اہم ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یوں کہہ لیجیے کہ بے وفائی کی تھی، جہاد اور قتال کا مرحلہ اس میں بے وفائی کی تھی، وہ وہیں پر مر کھپ گئے. 40 سال تک اللہ کے عذاب کا شکار رہے. صحرا کے اندر نئی قوم ابری، صحرا میں خاص طور پر جو نیو جنریشن تھی، وہ آزاد تھے نا، آزاد خیال تھے اور مشکل حالات میں انہوں نے زندگی گزاری. لہذا 40 سال بعد جو نیو جنریشن آئی، ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ ارض فلسطین تو ہمارا ہے اور اتنی زبردست ہماری یہاں پر حکومت تھی، تو ہم یہاں صحرا میں کیوں پڑے. ان کو بتایا گیا کہ تمہارے آبا اجداد نے یہ بے وفائی کی تھی اس وجہ سے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں وقت کے جو نبی تھے ان سے کہا ہمیں کوئی سردار، کوئی بادشاہ بنا کے دیجئے، ہم جنگ کریں گے اللہ کی راہ میں اور اللہ کی راہ میں جہاد کر کے ہم اللہ کے دین کو غالب کریں گے. بادشاہ نے کہا کہ تالوت کو تمہارے لیے اللہ سبحان، پیغمبر نے کہا کہ تالوت کو تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سپہ سالار بنایا ہے. اور سورہ بقرہ میں الفاظ آتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جسم میں اور علم میں جو ہے طاقت دی ہے، بسطتن فی الجسم والعلم، علم بھی دیا ہے اور طاقتور آدمی ہے تالوت، تو طویل ہوا کرتے تھے. اعتراض کیا کہ یہ تو غریب آدمی، یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا. بہرحال اس کی نشانی بتائی گئی، نشانی آئی سورہ بقرہ میں، پوری تفصیلات پڑھ لیجئے، وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا. بالآخر تالوت علیہ السلام ان کو لیے بڑا اہم نام ہے کہ اللہ کے بڑے اہم آدمی تھے، وہ پیغمبر نہیں تھے البتہ، تالوت جو تھے انہوں نے بڑی زبردست فارمیشن کے بعد جہاد کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جالوت کو شکست دے کر پہلی مرتبہ فتح حاصل کی. جالوت کا تذکرہ قرآن میں سورہ بقرہ میں موجود ہے. ان کو قتل کرنے کے لیے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، چھوٹے سی عمر تھی، 13-14 سال رہے ہوں گی، گڈریے تھے، وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر انہوں نے جنگ کی اور جالوت کو قتل کیا. اس طرح پہلی مرتبہ بنو اسرائیل کو عروج حاصل ہوا. یہاں پہلے زوال، پہلے عروج کا تذکرہ تالوت کی سرکردگی میں، تالوت نے اللہ کا دین غالب کیا، 12 سال یا 16 سال ان کی حکومت قائم رہی. ان کے داماد ہیں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی بیٹی سے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا، ان کے انتقال کے بعد وہ بادشاہ بنے. اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا دور خلافت ہے، وہ بھی 40 سال تک انہوں نے حکومت کی، تقریباً 92 برس یا 96 برس. پہلی یوں کہہ لیجئے کہ دور خلافت یا خلافت راشدہ کہی جا سکتی ہے بنو اسرائیل کی، تالوت، داؤد اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، اس دور کو دور عروج کہا جاتا ہے. نتیجتاً پہلے یہاں زوال کا، یہاں پہلے زوال کا تذکرہ اس لیے ہے کہ 587 قافمیم قبل مسیح میں دوبارہ سے ان پر عذاب آیا اور بخت نصر کے ہاتھوں ان کی سرکشی کی سزا کی پاداش میں واقع ہوا. یہ بھی پوری تفصیلات آپ ہسٹری سے پڑھ سکتے ہیں کہ جس طرح زبردست حکومت قائم کی تالوت علیہ السلام نے، داؤد نے اور سلیمان نے عدل قائم کیا. لیکن سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد یا ان کی زندگی میں ہی یہ جو آپس میں قبائلی جو جنگ ہوتی ہے، آپس میں ڈفرینسز پیدا ہو جاتے ہیں، اس کی بنیاد پر کمزور ہو گئے، مشرکین ان پر جو ہے وہ غالب آ گئے. اور 587 قبل مسیح میں بخت نصر کے ہاتھوں ان کی سرکشی کی سزا کی پاداش میں واقع ہوا، ڈیکلائن آیا اور اتنا آیا کہ ان پر زبردست قسم کا عذاب آیا، کئی سو کئی ہزار لوگ ان کے قتل کر دیے گئے۔ اس زوال کے دوران ہیکل سلیمانی شہید کر دیا گیا۔ یروشلم میں بہت اہم مسجد سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی ہیکل سلیمانی، اس کو شہید کر دیا گیا۔ یروشلم تباہ کر دیا گیا، تورات ضائع کر دی گئی، لاکھوں اسرائیلی ہلاک کر دیے گئے اور بقیہ قیدی بنا کے لے گیا، اور انہیں حضرت عزیر علیہ السلام کی اصلاحی کوششوں کے نتیجے میں 175 قبل مسیح میں دوبارہ عروج مکابی سلطنت کی صورت میں حاصل ہوا۔ اب یہ عزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، ان کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ یروشلم جب دیکھا انہوں نے تباہ ہو چکا تو کہنے لگے، انا یحیی اللہ ھذہ الموتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مردہ زمین کو کیسے زندہ کرے گا مرنے کے بعد۔ یروشلم پورا تباہ ہوا ہوا ہے، باہر گئے واپس آئے تو دیکھا یہاں پر تباہی مچی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 100 سال کے لیے عزیر علیہ السلام کو سلا دیا، یا یوں کہہ لیجیے کہ موت دے دی، اور اس کے بعد دوبارہ اٹھایا۔ ثم باسا، پوچھا کم لبست، کتنے عرصے رہے ہو یہاں؟ کہنے لگے قال لبست یوما او بعض یوم، کہنے لگے ایک دن رکا ہوں یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، بل لبست مئۃ عام، تم یہاں رہے ہو 100 سال تک، دیکھو ذرا اپنے جانور کی طرح، وہ گھوڑا یا خچر جو تھا اس کا حال کیا ہوا ہے، وہ بالکل ڈیڈ ہو چکا تھا، اس کی ہڈیاں پسلیاں جو ہیں برابر ہوئی تھی 100 سال، اور اسی طرح دیکھو ذرا اپنے کھانے کی طرف، کیسے اللہ پاک نے اس کو رکھا ہے۔ لم یتسنا، یہ سنا تک نہیں، یہ معجزہ دکھایا حضرت عزیر علیہ السلام کو، کیونکہ وہاں بحث ہو رہی تھی کہ کیسے اللہ پاک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کر کے دکھا دیا۔ بہرحال عزیر علیہ السلام کی اصلاحی کوششوں سے، دعوت سے، تبلیغ سے، اخلاقی قدروں کی بنیاد پر دوبارہ سے ان کے اندر اصلاحی کوششوں کے نتیجے میں 175 قبل مسیح میں دوسرا عروج مکابی سلطنت کی صورت میں حاصل ہوا، اور یہ بھی تاریخی اعتبار سے نوٹ کرنے کا ہے، بہت بڑی سلطنت، تاریخی اعتبار سے بہت بڑی سلطنت مکابی سلطنت تھی جو کہ ان کو حاصل ہوئی۔ یروشلم کو پھر سے آباد کیا گیا، ہیکل سلیمانی دوبارہ سے تعمیر کیا گیا، اور یادداشت کی بنیاد پر تورات مرتب کی گئی۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تورات کے عالم تھے، لہذا انہوں نے اپنی یادداشت کی بنیاد پر دوبارہ سے تورات لکھوائی۔ یہی وجہ ہے کہ عزیر علیہ السلام سے وہ بہت محبت کرتے ہیں، اور اتنی محبت میں غلو کیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ یہ غلو جو ہے محبت میں، بہرحال محسن کا احسان ماننا چاہیے، لیکن اتنا نہیں کہ اس کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا جائے۔ یہی ظلم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، ان سے محبت کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ سورۃ توبہ میں اللہ پاک ان کی یہ عقیدہ نقل کرتا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہا یہودیوں نے معاذ اللہ کے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور کہا ان نصرانیوں نے، عیسائیوں نے، کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو پیچھے پس منظر کیا تھا؟ اس محبت کا، اس غلو میں نتیجتاً عزیر علیہ السلام کو اپنا محسن اعظم سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تورات بھی دوبارہ لکھوائی، یروشلم آباد کیا، ہیکل سلیمانی آباد کیا، اور بہت بڑی سلطنت قائم کی، مکابی سلطنت۔ تو بہرحال پس منظر کے اعتبار سے ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی۔ پھر دوبارہ سے وہی صورتحال بنی، دوبارہ عیاشیاں آئیں، مشرکوں سے ساز باز ہوا، توحید کے بجائے شرک آ گیا، کفر آ گیا، دنیا پرستی آتے چلی گئیں، دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ اب عذاب کیسے آیا سوچنے کی بات ہے۔ 70 عیسوی میں، وہ قبل مسیح تھا، 70 عیسوی میں جب انہوں نے فسق و فجور کی انتہا کر دی، تو ان کا دوسرا زوال اپنی انتہا کو پہنچا جب رومیوں نے ایک بار پھر ہیکل سلیمانی کو شہید کر دیا، 1 لاکھ سے زیادہ اسرائیلیوں کو ہلاک کیا، اور باقی رہ جانے والوں کو یروشلم سے بے دخل کر دیا۔ 70 عیسوی، ٹائٹس رومی، اس نے آ کر جو تباہی مچائی ہے، ایک جی نفس نہیں چھوڑا بنو اسرائیل کو، بنو اسرائیل کا خاص طور پر بیڑا غرق کر دیا اس کا۔ یہ دو عروج و دو زوال میں نے مختصراً 15 منٹ میں کوشش کی، ذرا تیزی کے ساتھ آپ کو گزار دوں کہ دو عروج و دو زوال کا تذکرہ آپ کے سامنے آ گیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ عروج و زوال کیوں اللہ پاک نے بیان فرمائے؟ پہلی بات سمجھنے کی، یہ مغضوب علیہم قوم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر، انبیاء کرام کی زبانی ان پر لان تان کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، یہ ہر پیغمبر کے دشمن رہے، اور اپنی عیاشیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے اکثر و بیشتر لان تان ان پر ہوتی رہی۔ تو دو عروج و دو زوال کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ بہرحال یہ بڑی عظیم امت تھی، انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی اعتبار سے ہر نعمت عطا فرمائی، مادی نعمتیں، روحانی نعمتیں، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو قرآن ہمیں بتاتا ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب لے کے لوٹے۔ پھر پچھلی صدی میں جو کچھ ہوا، ہٹلر نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے اس کو تو لکھنے کو بھی منع کرتے ہیں، ہولوکاسٹ ان کے ساتھ ہوئی، 6 لاکھ، بعض کے خیال میں 60 لاکھ یہودی قتل کیے گئے۔ تو تاریخی اعتبار سے سب سے زیادہ بدترین عذاب اگر کسی قوم پر بحثت مجموعہ آیا تو یہ بنو اسرائیل ہیں۔ لیکن بہرحال اب آئیے ذرا داستان دوسری سن لیجئے، یہ داستان تو میں نے مختصر عرض کی بنو اسرائیل کی، موجودہ دور میں بنو اسرائیل کیا ذلت اور رسوائی کی شکلیں، مغضوب علیہم جن کو ہم پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے اور پوچھئے اس وقت مغضوب علیہم کون ہے؟ جیوز ہیں، ان کا سیاسی نظام، ان کا معاشی نظام، ان کا تعلیمی نظام پوری دنیا پر پریویل کر رہا ہے یا نہیں؟ اس حقیقت کو ماننا پڑے گا، دنیا میں اس وقت جینیس اگر ہیں، ایول جینیس سے صحیح، لیکن بہرحال جیوز، یہودی، پوری دنیا کی اکانومی اس وقت کون کنٹرول کر رہا؟ آنکھیں بند کر لیں تو بات دوسری ہے، لیکن حقیقت کو ماننا پڑے گا کہ اس وقت پوری دنیا کی اکانومی، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، بینکنگ سسٹم، اسٹاک ایکسچینج، پوری دنیا کا، صرف پاکستان، سعودی عربیہ، ایران کی بات نہیں ہو رہی، پوری دنیا کی اکانومی اس وقت ان کے کنٹرول میں، پوری دنیا کا میڈیا، 96% دنیا میں جو میڈیا اس وقت کام کر رہا ہے کس کی مرضی سے کرتا، کیا دکھاتے ہیں؟ مسائل کچھ اور ہیں، دکھا کچھ اور رہے ہیں۔ اکثر و بیشتر جیسے میں نے اس کیا میڈیا کنٹرول پوری دنیا کا کرنے والے جیوز ہیں۔ اسی طرح بہرحال اب ان کا حق ہے کہ وہ طاقت رکھتے ہیں، امریکہ کو پوری طرح سے کنٹرول کرنے والے کون ہیں؟ فرنگ کی رگیں جہاں پنجائیں یہود میں۔ تو یہ جو پریزیڈنٹ صاحب آتے ہیں، یہ جو جیو ہوں، یہ عیسائی ہوں، لیکن ہوتے کون ہیں اکثر و بیشتر؟ یہ انہی کی پروان شدہ، تیار شدہ نسل ہے، پروڈکٹ ہیں جو کہ در حقیقت آ کر حکومت پر بیٹھتے ہیں۔ تو بہرحال حکومت ان کی، ان کا اقتدار، ان کا تعلیمی نظام، ان کا میڈیا، اور سب سے زیادہ اہم ترین سے ان کے پاس پوری دنیا کی اکانومی ہے، تو وہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی دنیا میں حکومت ہو۔ اب آئیے ذرا اس کی وجہ سن لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک امت اٹھائی تھی، امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا حق ہے، ابھی بھی ہے کہ یہ پوری دنیا پر حکومت کریں۔ کیوں کریں؟ کیونکہ رحمت للعالمین تشریف لائے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے تو آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو بہرحال آخری بات تو یہی ہے کہ پوری دنیا پر انشاءاللہ جو دین غالب ہونے والا ہے وہ دین وہی ہے جو محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اس سے پہلے ذرا تاریخ کے اعتبار سے مختصرا سمجھ لیجئے کہ ہم پر بھی دو عروج اور دو زوال آ چکے ہیں۔ پہلا عروج کب آیا تھا؟ پہلا عروج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے دور میں، عسا ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، رب کائنات ان یہودیوں کو دھمکی دی، دھمکی کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، رب کائنات فرماتا ہے قریب ہے تمہارا رب کے تم پر رحم فرمائے اے بنو اسرائیلیوں، اور اگر تم پہلے کی طرح وہی کچھ کیا کرو گے جو تم کرتے رہے نافرمانی، تو ہم بھی وہی کریں گے، ہم بھی تم پر عذاب کے کوڑے برساتے رہیں گے۔ وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اور ہم نے بنا دیا ہے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ۔ تو اصل عذاب تو دیا جائے گا جہنم میں قیامت کے دن، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی معاملات چل رہے ہیں، نہیں چل رہے ہیں؟ دنیاوی اعتبار سے بھی عذاب کے کوڑے جیسے بنو اسرائیل پر آتے رہے، کیا مسلمان امت پر عذاب کے کوڑے پڑے یا نہیں؟ اور کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بالکل ٹھیک ہے یا نہیں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت پر بھی وہی حالات و واقعات آ کے رہیں گے جیسے بنو اسرائیل پر آئے۔ تو پہلا عروج کیا تھا بنو اسرائیل کا؟ پہلا عروج بنو اسرائیل کا کس کی سرکردگی میں آیا بتائیے آپ میں سے کوئی؟ تالوت، اسی طرح داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، 96 برس کی دور خلافت، لیکن زوال آیا، پھر ان پر جوتے پڑے چاروں طرف سے، پھر جو کچھ ہوا ان کے ساتھ، پھر دوبارہ سے عروج ملا۔ عروج ملا کس کے ذریعے؟ پیغمبر عزیر علیہ الصلوۃ والسلام، سلطنت بنائی، مکہ بھی سلطنت، دوبارہ سے ان پر زوال آیا ٹائٹس رومی کے ذریعے۔ اب آئیے ذرا اپنی داستان سنیے، پہلا عروج رب کائنات نے عطا فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے انتہائی محنت کر کے الحمدللہ اللہ کا دین غالب کیا۔ عرب میں جا غالب کیا وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تین بر اعظم میں اللہ کا دین غالب تھا، عدل اجتماعی قائم تھا، مصر، ایران، یروشلم، بڑے بڑے علاقے جتنے بھی ہو سکتے تھے وہ سب فتح ہوئے الحمدللہ. لیکن عربوں کی عیاشیوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ گریجولی 400-500 سالوں کے بعد بالآخر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور عذاب آیا تاتاریوں کی وجہ سے. تاتاری قوم، چنگیز خان، ہلاکو خان، یہ آ کر انہوں نے پھر جو عربوں کے ساتھ کیا ہے بلا مبالغہ، ہمارے استاد بتاتے ہیں 2 کروڑ مسلمان قتل ہوئے، 2 کروڑ. کوئی ایٹم بم نہیں مارا تھا تاتاریوں نے، تاتاریوں کے پاس کیا تھا؟ یہ تلوار، یہ نیزے. 2 کروڑ کو قتل کرنا کیا کس نے ویسی قوم ہوگی اور کیا کچھ ہوا ہوگا مسلمانوں کے ساتھ. سچی بات یہ ہے کہ یاد ماضی، یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. لیکن کتنا ہی آپ بھول جائیں، تاریخ موجود ہے، تاتاریوں نے جو کچھ بھی کیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے عربوں کو سزا دی. آج بھی موجود ہیں وہ جگہیں جہاں پر قتل عام ہوا مسلمانوں کا، عربوں کا خاص طور پر، اور اللہ پاک نے تاتاریوں کو، انہی کی ایک نسل کو، انہی کے ایک شہزادے کو اللہ پاک نے اپنے دین کا جھنڈا عطا فرما دیا. اور ترکان تیموری اور پھر سلجی اور نہ جانے کون کون عثمانی، انہوں نے آ کر اللہ کا دین غالب کیا. اور جیسے میں نے توجہ دلائی تھی، سلطنت عثمانیہ، دا گریٹ آٹومان امپائر، پوری تاریخ انسانی کی عظیم ترین سلطنت کہی جا سکتی ہے. مسلمانوں کا اقتدار کہاں کہاں کا تھا، لیکن یہ اس مرتبہ عربوں کے ذریعے نہیں تھا، تاتاری ترکوں کے ذریعے ملا. پھر وہی کچھ ہوا، یاشیانہ فرمانیاں، لہذا اللہ کی طرف سے پھر عذاب آیا، اور پوری امت مسلمہ، سلطنت عثمانیہ میں جتنے بھی اقوام تھی، دور، ملک تھے، وہ سارے کے سارے اسکیٹرڈ کر دیے گئے. اس وقت 50 یا 56 کے قریب یوں کہہ لیجئے اسلامی ممالک ہیں سو کالڈ، لیکن وہ امت مسلمہ نام کی چیز کا ہے. یہ عراق ہے، یہ سعودی عربیہ ہے، یہ بحرین. بحرین کا ذرا نقشہ اٹھا کے دیکھیے کتنا بڑا ہے، کویت کو دیکھیے کتنا بڑا ہے. یہ بڑا سا جو کیک تھا، اس کے کیک پیس کر کے پیسٹریاں بنا کر چھوٹی چھوٹی بڑے آرام سے کھا رہے ہیں، ہمارے وسائل پر قبضہ کرنے والے. یہ اللہ کا عذاب نہیں؟ کہیں ولندیزی آئے، کہیں ڈچز آ گئے، کہیں فرانسیسی آ گئے، اور ہمارے سروں پہ جوتے کس نے مارے؟ 1857 کی جنگ آزادی اگر یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمارے علماء کو، ہمارے مجاہدین کو کتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. بہرحال آخری بات آج کی یہ ہے کہ 1857 سے لے کر 1947 تک ایک طویل جد و جہد کر کے الحمدللہ ایک ملک حاصل ہوا، اس کا نام کیا تھا؟ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس بنیاد پر بھی حمدی تعالیٰ پاکستان قائم ہوا، اور وہاں اسرائیل بھی بہت تیزی کے ساتھ جیوز پورے کے پورے، اللہ کا عذاب آیا، پوری دنیا میں اسکیٹرڈ کر دیے گئے. اب یہ آہستہ آہستہ جمع ہو رہے ہیں، امریکہ کی پوری اکانومی ان کے پاس ہے، انڈیا، چائنا، یہ پورے علاقے میں اسکیٹرڈ ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ جمع ہو رہے ہیں اسرائیل میں. اور جیسے میں نے بتایا، قائد نے تو ان کو ناجائز بچہ قرار دیا تھا مئی 1948 میں اسرائیل کا قیام، اور آج پاکستان اور اسرائیل پیرلل کھڑے ہیں. اور آخری بات آج کی ہے کہ انشاءاللہ ایک بہت بڑی جنگ جو عالمی جنگ ہونے والی ہے، اس میں پہلے نمبر پر تو عربوں کو سزا دینے کی اللہ پاک نے ان جیوز کو زندہ رکھا، اور عربوں کی عیاشیوں کی وجہ سے بہرحال اب بدترین سزا کا کوڑا ان کے سر پہ پڑنے والا ہے. لیکن پاکستان بھی کیا، پاکستانی بھی کیا بڑے بڑے گناہ نہیں کر سکے، انہوں نے بھی کیا بڑے بڑے جرائم نہیں کیے؟ تو شدید خدشہ اس بات کا بھی ہے کہ عربوں کے بعد دوسری بڑی قوم، مجرم قوم اگر کوئی ہے تو وہ پاکستانی ہے. اسلام کے نام پر اللہ کا دین نافذ کرنے والے، اسلام کے نام پر پاکستان کا قیام کرنے والے، اسلام سے ہی برجستہ ہو گئے. آج بے وفائی کرنے والے پاکستان، پاکستانی نمبر 1 کہے جا سکتے ہیں، منافق قوم اگر کہی جا سکتی ہے تو وہ پاکستانی ہے. لیکن اللہ کی ذات سے امید بھی ہے، اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ دنیا میں جو عالمی خلافت قائم ہونے والی ہے، اس کے لیے سب سے پہلا ملک اگر کوئی ہو سکتا ہے فزیکلی تو وہ پاکستان ہے انشاءاللہ العزیز. بڑے پیارے اشعار ہیں، اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم. تو اسرائیل کو نہ منظور کرنا، پاکستان کی یوں کہہ لیجئے کہ دینی ضرورت بھی ہے، غیرت کے اعتبار سے بھی ہے، اور اخلاقی اعتبار سے بھی ہے. انشاءاللہ پاکستان کبھی کسی صورت میں بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا انشاءاللہ العزیز. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں دینی غیرت عطا فرمائے, اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت عطا فرمائے, اور نبی کے دشمنوں سے کسی بھی نوعیت کی ساز باز دوستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اللہ سے دعا کریں اللہ پاک فلسطین کو آزاد فرما دے. اور یہاں واقعہ یہ ہے کہ جن کا حق ہے, یہ فلسطینیوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں یہ مسلمانوں کا ہے. خانہ کعبہ, مسجد نبوی اور اسی طرح مسجد اقصی مسلمانوں کی ہے, اور اس پر مسلمانوں کا حق ہے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ ابھی بھی لوگ منتظر ہیں, اور انشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا پاکستان سے, پاکستان آرمی سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں کہ انشاءاللہ یروشلم آزاد ہوگا اور اللہ کا دین دوبارہ سے وہاں پر بھی نافذ و قائم ہوگا, اور خاص طور پر فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کا ہم بدلہ لیں گے انشاءاللہ العزیز. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.